20 پارے مکمل ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تسمعون. صدق اللہ العظیم. سورہ عنکبوت کے کل 7 رکوع ہیں. پہلے رکوع کے بارے میں میں نے کسی قدر تفصیل سے بات کی تھی. اس کے بعد 3 رکوعوں میں اکثر و بیشتر مضامین وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے بھی مکی صورتوں میں آئے ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید میں تکرار محض کہیں نہیں ہے. یہاں وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آئے ہیں, اور اسی کے اعتبار سے ان کے حالات و واقعات جو ہیں انباء و رسل میں سے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا جو کشمکش کے اس سٹیج سے متعلق تھے کہ جن سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان مکے میں گزر رہے تھے. بقیہ جو 3 رکوع ہیں اب جو ہم پڑھیں گے, ان میں اصلاً تو ہدایات ہیں کہ ان حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے, کیا احتیاطیں ملحوظ رکھنی چاہیے, ان کو صبر اور استقامت کس چیز سے مل سکتی ہے, ان کا سہارا کیا چیز بن سکتی ہے, ان کی قوت کی اصل بنیاد کیا ہے. یہ بعض پہلو جو ہدایات کی نوعیت کے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی درمیان میں مکی صورتوں کے جو عام مضامین ہیں ان میں سے بعض مضامین, خاص طور پر نبوت اور رسالت کا مضمون, لوگ جو معجزے طلب کر رہے تھے جن کے بارے میں بار بار گفتگو ہوئی ہے ان پر بھی یہاں ایک گفتگو ملے گی. ارشاد ہوتا ہے, پہلی ہدایت ہے, اتل ما اوحی الیک من الکتاب, تلاوت کرتے رہو جو کچھ کے کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا جا چکا ہے. ظاہر بات ہے کہ اوحیہ ہے, یہ ماضی کا صیغہ ہے. 5 میں اگر یہ سورت نازل ہو رہی تھی تو گویا کہ اس وقت تک لگ بھگ 1/4 قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوا ہے. جو کچھ آپ پر نازل ہو چکا ہے پڑھتے رہیے, تلاوت کرتے رہیے. واحد کا صیغہ ہے اس لیے مخاطب اول تو ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ایسی تمام آیات میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مخاطب صرف حضور نہیں ہے بلکہ حضور کے وساطت سے تمام جو اہل ایمان ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں, کہ تمہارے لیے ان نامساعد حالات میں صبر و ثبات کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو تلاوت قرآن ہے. قرآن پڑھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے, حبل اللہ ہے. اور اس حدیث کے الفاظ یاد کیجئے جو میں نے بہت مرتبہ آپ کو سنائی ہے کہ طرفہ بیدیکم و طرفہ بید اللہ, یہ قرآن ایک ایسی حبل اور ایک ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے دامن سے وابستگی کے لیے اور اللہ سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے ذریعہ یہی قرآن ہے, تو اس کو پڑھتے رہو کثرت کے ساتھ. دوسری ہدایت ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز قائم رکھو. اس لیے کہ ویسے تو نماز کا بھی ایک بہت بڑا جو جز ہے وہ قرآن ہے. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے, پھر یہ کہ قرآن مجید کے اور حصے بھی اس میں ملا کر پڑھے جاتے ہیں, لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک نظام ہے, اس میں نہ صرف ہم پڑھتے ہیں بلکہ اپنے وجود کے ساتھ بھی کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں, تو اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اور عجز کا اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. پھر یہ کہ اس کو مسلمان مل جل کر ادا کرتے ہیں. سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ مصر میں کچھ گھر معین کر لو اور اس میں نماز قائم کرو, جو حالات یہاں ہیں تمہارے لیے نامساعد ان میں تمہارے لیے سہارا نماز ہی ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تو یہاں بھی گویا کہ حکم دیا جا رہا نماز قائم کرو. کھلم کھلا تو نماز کا قائم کرنا مکے میں ممکن نہیں تھا, لیکن حضور نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنا لیا تھا اور وہاں جو ہے آپ باجماعت نماز ادا فرماتے تھے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقینا نماز ہی ہے کہ جو انسان کو روکتی ہے فحش کاموں سے بھی اور منکر سے بھی. ولا ذکر اللہ اکبر, تو اس میں ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز اور قرآن کے علاوہ بھی ذکر کرو, جسے ذکر دائمی کہا گیا ہے کہ ذکر ہے ہر وقت کا ذکر, چلتے پھرتے بھی انسان جو ہے اگر تسبیح کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ بھی گویا کہ ذکر ہے. پھر وہ دعائیں کہ جو حضور سے معصور ہیں مسنون ہیں, ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی یہ ذکر دائمی جو ہے یہ انسان کو حاصل ہوتا ہے ذکر کثیر. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل میں یہ قرآن اور نماز ہی کے لیے کہا جا رہا ہو کہ یہ برائیوں سے روکنے والی چیز بھی ہے, لیکن ذکر الہی بہت بڑی شے ہے, یعنی اس نماز اور قرآن کے ذریعے سے تمہارا ربط و تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور وہی اصل میں سہارا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن, اور مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر نہایت ہی عمدہ طریقے پر. اب یہاں اصل میں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات آپ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت دو بلکہ تین طبقات تھے. ایک تو مشرکین عرب تھے, ان میں سب سے زیادہ مضبوط یہ جو قریش مکہ تھے, یہ لوگ تو ہیں کہ مشرکین ہیں اور ذلہ ظلالم بعیدہ, بہت دور نکل گئے گمراہی میں, نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے, نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی, کچھ بھی نہیں تھا, اوہام ہے, توہمات ہیں, من گھڑت عقائد ہے اور بدترین شرک ہے. دوسرا طبقہ تھا اہل کتاب کا, اس میں بھی دو گروہ تھے. عیسائیوں کا حال بحیثیت مجموعی اس وقت تک بہت بہتر تھا یہود کے مقابلے میں. ان میں قسیسین اور رہبان جن کو کہا گیا ہے, تو بڑے اللہ والے تھے, راہب تھے اور سچے راہب, دنیا پرست قسم کے راہب نہیں بلکہ واقعتاً تارک الدنیا اور لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والے راہب. اور تیسرا طبقہ جو تھا یہود کا, جو ہر اعتبار سے بہت ہی زیادہ زوال کا شکار ہو چکا تھا, ان میں بالخصوص ان کے علماء. یہ علماء جو ہیں یہ یوں سمجھیے کہ بدترین تھے اس وقت انسانوں میں سے, کہ ان لوگوں کا معاملہ فتویٰ فروشی اور دین کے ذریعے سے دنیا کمانا یہ ان کا پیشہ بن چکا تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ علم ان کے پاس تھا اور حضور کو یہ پہچانتے تھے, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بدترین دشمنی جو ہے حضور کے ساتھ انہوں نے کی. تو ان میں سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو ساری گفتگو ہو رہی تھی وہ صرف مشرکین مکہ سے تھی, لیکن اب رفتہ رفتہ بات حضور کی آگے پھیل رہی تھی تو اہل کتاب تک بھی اب خبریں پہنچ رہی تھی, لہذا ان کے بارے میں ایک ہدایت یہ کی گئی کہ یہ لوگ چونکہ تم سے قریب تر ہیں لہذا ان سے مت الجھنا, اور اگر کہیں کوئی موقع پیش آ جائے, کہیں بحث و نزاع اور گفتگو ہو, تو بڑے ہی عمدہ طریقے سے ان کے تمام جو جس کو آپ سینسیٹیوٹیز کہتے ہیں یا جن چیزوں سے کہ وہ الرجک ہیں, ان کا ذرا لحاظ کرتے ہوئے بڑی حکمت کے ساتھ ان سے بات کرو. بلا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن, اگر آپ اس کو غور کرنا چاہیں تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس معاشرے میں بھی جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی یہی تین طبقات آپ کو ملیں گے, اور ہے اس وقت بالواقع موجود. ایک ہمارے وہ جہلا ہیں, عوام الناس, ان کا دین ہے وہ قبر پرستی دین ہے, عرس ان کا دین ہے, تعزیہ ان کا دین ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اس سے زیادہ انہیں دین کے کسی چیز سے تو روکار ہی نہیں. یہ تو گویا کہ ان مشرکین مکہ کے مثال ہو گئے کہ ضل ضلالا بعیدا. پھر ہمارے ہاں صوفیاء بھی ہیں, ان صوفیاء میں جہاں برے صوفی ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں اور صرف گدی نشینی ہے اور کاروبار اور کچھ نہیں, وہاں یہ کہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ان کے حلقے بھی ہیں, اور ان سے خیر کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے. تیسرا ہمارے مولویوں کا طبقہ ہے, اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اچھے علماء بھی ہیں, علماء حق, علماء ربانیین بھی ہیں, لیکن وہ فتویٰ فروش مولوی جنہوں نے کہ دین کو در حقیقت دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. تو یہ سارے طبقات جو وہاں تھے اس وقت بھی بعین ہی موجود ہیں. پھر فرق صرف یہ کہ قانوناً وہ اسلام کے دائرے سے باہر تھے اور یہ قانوناً اسلام کے دائرے کے اندر ہیں, لیکن یہ کہ ان کی اصل کیفیات کے اعتبار سے غور کریں گے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. تو گویا کہ اس آیت کا منشا اس وقت ہمیں کیا ہوگا کہ علماء وغیرہ کے ساتھ معاملہ کرو تو بہت احتیاط کے ساتھ کرو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن, لہذا ان کے معاملے میں بہت ہی عمدگی اور بہت ہی سلیقے کا. میں نے ابھی جو تقریر کی تھی ایک فلیٹیز ہوٹل میں, وہاں صرف اشارے کیے تھے, وقت بہت کم تھا, اس پر میں ایک تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ اپنے جمعے کی تقریروں میں کرنے والا ہوں. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی احسن الا الذین ظلموا منہم, سوائے ان کے جو ان میں سے بالکل ہی اڑ گئے ہوں ہٹ درمی پر اور ظلم پر اتر آئے ہوں. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا, اور ان سے یہ کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی تھی, اور اس چیز کی طرف بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے مسلم ہیں, فرما بردار ہیں. یہ مضمون سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں بہت شرح و بسط کے ساتھ آ چکا ہے. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اے محمد اسی طرح ہم نے آپ کی جانب نازل فرمائی یہ کتاب. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, تو جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لے آئیں گے. جیسے کہ ایک مثال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یا جیسے کہ ایک بہت بڑی مثال حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کی ہے، وہ نصارہ میں سے اور یہ یہود میں سے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، یعنی یہ کہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو نکلیں گے آپ کی تصدیق کریں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو کوئی نہیں کرے گا سوائے انتہائی ناشکر لوگوں کے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اس آیت میں اگرچہ خطاب تو ہے حضور سے براہ راست بظاہر، لیکن اصل میں سنایا جا رہا ہے یہ ان کفار کو، مشرکین کو، کہ جو حضور کی رسالت کے منکر تھے، کہ ذرا سوچو اے نبی، اگر آپ ما کنتا نہیں تھے آپ پڑھنے والے، تتلو من قبل ہی من کتاب، اس سے پہلے کسی بھی کتاب کے، اگر آپ عالم ہوتے، پڑھے لکھے انسان ہوتے عام معنی میں جو دنیا کے معنی ہے، تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے سیکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، کتابوں سے یہ علم حاصل کر لیا ہے، موسیٰ کے حالات تورات سے پڑھ لیے ہیں، اور عیسیٰ کے حالات جو ہے انجیل سے پڑھ لیے ہیں. ولا تخطہ بیمینہ، کا اور نہ ہی آپ اپنے داہنی ہاتھ سے کوئی چیز لکھتے تھے، یعنی لکھنا جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں سیکھا. چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اس وقت بھی جو صلح کا جو ڈاکومنٹ تھا وہ حضرت علی تیار کر رہے تھے، اور جب اعتراض کیا گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، رسول اللہ کے الفاظ آپ کے نام نامی کے ساتھ، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ کہاں ہے وہ الفاظ. جب حضرت علی سے فرمایا آپ نے کہ مٹا دو اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ حضور میں تو نہیں کر سکتا یہ اپنے ہاتھ سے، کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں میں مٹا دوں، تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے کہ میں مٹا دوں. معلوم ہوا کہ حضور دنیاوی اعتبار سے لکھے پڑھے ہوئے انسان نہیں تھے. اگر ہوتے اذل لرتاب المبتلون، تو ان ابتال کرنے والوں کے شک و شبے کی گنجائش تھی، پھر تو انسان شک کر سکتا ہے کہ لکھ پڑھ کر ادھر ادھر سے سیکھ سکھا کر انسان کچھ نہ کچھ جمع جوڑ کر لیتا ہے، کمپوز کر لیتا ہے. لیکن یہ کہ آپ کا معاملہ تو یہ رہا کہ خالص امی انسان، جس نے کبھی کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، نہ وہ کسی سابقہ کتابوں کا پڑھنے والا ہے، نہ وہ کسی راہب کے پاس زیر تربیت رہا ہے، نہ کسی عالم کی صحبت اس نے اٹھائی ہے، اور وہ تمہیں اچانک یہ کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے، تو کچھ تو ہوش کے ناخن لو، پھر بھی تمہیں اس کی رسالت کے اوپر کوئی شک ہے؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بلکہ یہ تو بڑی روشن آیات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا تھا. یہ دوسری باتیں اسے ظاہر نہ کریں، ان کے اندر موجود ہے اس کی تصدیق. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کریں گے مگر ظالم لوگ. وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئی کوئی نشانی، یعنی کوئی حصی موجودہ ان پر ان کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نشانیاں کل کی کل اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے پاس ہے، وہ جو نشانی چاہے دکھا دے، اس کے اختیار ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ صاف صاف تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں، اس سے زیادہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ تم مجھ سے یہ لمبے چوڑے مطالبے کرو. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، اے نبی کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے؟ یتلا علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. یعنی اگر یہ سچے ہوتے اس بات میں کہ ہمیں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ کتاب اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہوگا کہ جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، جس پر کہ انہیں چیلنج بھی دیے گئے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی تصنیف و تعلیف ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی آیت بنا کر لے آؤ، صورت بنا کر لے آؤ. تو معجزہ اگر انہیں چاہیے تو بس یہی معجزہ. ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، یقینا اسی میں رحمت بھی ہے اور نصیحت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں یا ایمان لانے والے بنے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے مابین بحیثیت گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں باطل پر اور کفر کرتے ہیں اللہ کا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو تباہ اور برباد ہونے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی یہ آپ سے جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی کہ لے آئیے عذاب. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک وقت معین نہ ہو چکا ہوتا، ان کی مہلت جو ہے اللہ کے ہاں سے طے شدہ نہ ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کے پاس عذاب آ گیا ہوتا ان پر. وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب ہم اسے لائیں گے تو ایسا اچانک لائیں گے کہ انہیں سان گمان بھی نہ ہوگا. یستعجلونک بالعذاب، یہ آیت بڑی عجیب ہے، ذرا اس کو غور سے پڑھیے. یستعجلون بالعذاب وان جهنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ جہنم تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے میں تو یہ آئے ہوئے ہیں، یہ بدنصیب اور بدبخت، صرف یہ کہ ایک آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ورنہ جہنم جو ہے انہیں گھیرے میں لے چکی ہے، یہ اس کے گھیرے میں آ چکے ہیں. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن کے ان کو عذاب جو ہے ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا، اور وہ عذاب کے سوتے جو ہے ان کے قدموں تلے سے بھی پھوٹیں گے. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو وہ کام کے جو تم کرتے رہے ہو. یا عبادی الذین آمنوا، یہ آیت ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کر دیا گیا، ہجرت حبشہ کی طرف رہنمائی اس آیت نے کی ہے. اے میرے بندو، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، جنہیں ستایا جا رہا ہے، جنہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جنہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جنہیں گھروں سے نکالا جا رہا ہے. ان ارضی واسعت، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت وسیع ہے. فَإِيَّا فَاعْبُدُون، بس میری ہی بندگی کرو، اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے میری بندگی کرنا ممکن نہیں ہے، اس جگہ کو چھوڑ دو اور کوئی اور جہاں بھی تمہیں گنجائش مل سکتی ہو چلے جاؤ. ان ارضی واسعت فَإِيَّا فَاعْبُدُون، یہ نہیں کہ ایک جگہ کے ساتھ آدمی جو ہے وہ گویا کہ نتھی ہو گیا ہے، چپٹ گیا ہے کہ یہاں سے تو ہلنا نہیں. اب یہاں پر رہتے ہوئے اگر اسلام پر یا ایمان پر کاربند نہیں رہ سکتے تو مجبوری ہے، کیا کریں، اب چلو کفری پر صحیح. یہ نہیں، زمین سے مت بندھو، مجھ سے بندھو، تو میری زمین تو کشادہ ہے، اگر کسی زمین پر تمہارے لیے میری بندگی ناممکن ہو جائے تو زمین کو خیر بات کہہ دو. کل نفس ذائقۃ الموت، اور سب سے بڑی بات یہی ہو سکتی ہے نا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے، مار دے، تو ہر ذی نفس کو بہرحال موت کا مزہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، انہیں ہم جگہ دیں گے جنت کے ان بالا خانوں میں کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، اور یہ عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہوگا. الذین صبروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی تھی، ڈٹے رہے تھے، جمے رہے تھے، مخالفتوں کے علی رغم مصائب کے باوجود تکالیف کو جھیلتے ہوئے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ایک اور پریشانی انسان کو یہ لاحق ہو جاتی، کیا کھائیں گے، کہاں سے ہماری معیشت کا کیا بنے گا. اب ایک شخص ہے مکے میں رہ رہا ہے، ایک نہ ایک نظام بنا ہوا ہے، اس کی کوئی کاروبار ہے، تجارت ہے. اب ظاہر بات ہے کہ آج کے حالات پہ آپ قیاس بھی نہیں کر سکتے، ہجرت کرنے کا مطلب ہے بالکل اندیکھی جگہوں پر جانا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا حالات ہوں، کہیں سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، پھر وہاں کوئی معیشت کا سامان جو ہے وہ فراہم ہوتا یا نہیں ہوتا، تو یہ بھی ان کے لیے بڑے اندیشے تھے. اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ذرا دیکھو تو صحیح کتنے چوپائے ہیں یہ کہ جو اپنا رزق لیے پھر رہے ہوں. اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا. یہی وہ بات ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے مباعث میں بہت زوردار انداز میں آئی ہے کہ تم کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے، تم جنگل کے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ نہ بوتی ہیں، نہ کاٹتی ہیں، نہ کھتے بھر کر رکھتی ہیں، پھر بھی وہ صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو وہ آتی ہے تو آسودہ ہو کر لوٹتی ہیں. تو تمہارا جو رب جنگل کی ان چڑیوں کو کھلاتا پلاتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ لیکن در حقیقت تم یقین نہیں رکھتے. تمہیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا پہنیں گے؟ تم جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ وہ نہ بوتی ہیں، نہ کاٹتی ہیں، نہ کپڑے سی کر رکھتی ہیں. پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جتنا شاندار لباس ان کا رب ان کو پہنا رہا ہے، اتنا شاندار سلیمان کو بھی لباس میسر نہ تھا اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود. تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دے رہا ہے، جو آج ہے اور کل آگ میں جھونک دی جائے گی، تو کیا وہ تمہیں لباس نہ دے گا؟ لیکن تمہارے اندر توکل نہیں ہے. یہ ہے حضرت مسیح کے مباعث کے الفاظ، بالکل وہ انداز ہے. وَقَائِمٍ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. یہ مضمون جو ہے بار بار آیا ہے کہ نبی، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور کس نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو، وہ فوراً کہیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ عطا فرماتا ہے، وہ فوراً کہیں گے اللہ. قل الحمد للہ، کہو کل شکر اور کل سپاس اسی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہیں. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، اور سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے اور جی بہلانے کے سامان کے اور کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، اس لیے کہ انفائنائٹ کو فائنائٹ کے ساتھ کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کہاں لامحدود کہاں محدود، تو یہ کچھ بھی نہیں سوائے کھیل کود کے. یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ جب آخرت کی وجہ سے جب دنیا کی وجہ سے آخرت کو بھول جائے انسان، تو پھر یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے بلکہ دھوکے کی چٹی ہے. لیکن اگر آخرت سامنے ہو تو یہ دنیا کی زندگی بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہی ہمیں وہ محنت کرنی ہے کہ جس کا صلہ آخرت میں ملے گا. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بویا کچھ نہیں تو وہاں کاٹو گے کیا خاک. تو اگر آخرت منزل مقصود ہو تو دنیا بہت اہم، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی. اور اگر دنیا اپنے اندر گم کر لے اور آخرت سے غافل کر دے تو اس سے زیادہ دھوکے کا سامان اور کوئی نہیں. متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اصل میں تو آخرت ہی کا گھر ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو پکارتے ہیں اللہ ہی کو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں، اللہ اگر اس دفعہ تو نے بچا دیا بس تیری ہی بندگی کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرے ہی حکموں پر چلیں گے. فلما نجاهم الى البر، اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی پر لے آتا ہے. اذا هم يشركون، تو اب یہاں آ کر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں اب انہیں اپنی دیوی دیوتا بھی یاد آ جاتے ہیں، بزرگان دین جو ہے وہ ان کے لیے بھی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ساری جو دب جاتی ہیں اس وقت جا کر، جبکہ اصل مصیبت پڑی ہوئی تھی تو وہ ساری چیزیں دب گئی تھیں، صرف اللہ کو پکارا تھا، اور یہاں آ کر جو ہے پھر انہوں نے شرک شروع کر دیا. لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، تاکہ وہ کفر کریں اس کی وجہ سے جو ہم نے یہاں انہیں دیا ہے ساز و سامان. یہ ہم نے کچھ کھلونے انہیں دے دیے ہیں، دل بہلانے کا بہت سا سامان دے دیا ہے، یہاں عیش کا آرام کا بہت سا ہم نے ان کے لیے اسباب فراہم کر دیے ہیں. ولیتمتعوا، اور تاکہ کچھ فائدہ اٹھا لے. فسوف یعلمون، پھر انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے اس حرم کی سرزمین کو، مکہ جو ہے یہ بلد الامین، ہم نے ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اتک لیے جاتے ہیں. میں نے تو بلکہ عرض کیا نا کئی مرتبہ آپ کے سامنے کہ ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مکے میں امن حاصل تھا بلکہ ان کے قافلوں کو کوئی بھی جو ہے گزند نہیں پہنچا سکتا تھا. ان کے قافلے شام تک جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں. قریش کا قافلہ یمن تک جا رہا ہے، کوئی حملہ کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تمام قبائل کے بت جو ہیں معبود وہ ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کے چارج میں ہیں، یرغمالی ہیں ان کے پاس. لہذا انہیں تو اس کعبے کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سے فوائد تھے کہ جو حاصل ہو گئے. تو یہاں فرمایا کہ انہیں شکر کرنا چاہیے. یہی ہے جو آخری پارے کی اس صورت میں ہے جس میں فرمایا گیا فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف. یہ جو ہم نے ان کو رحلۃ الشتاء والصيف، سردیوں میں سفر کرتے ہیں یمن کی طرف جاتے ہیں، گرمیوں میں سفر کرتے ہیں شام کی طرف جاتے ہیں، امن کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، تو انہیں چاہیے کہ بندگی کریں، پرستش کریں اس گھر کے مالک کی کہ جس نے انہیں امن دیا ہے خوف سے، اور کھلایا ہے، رزق پہنچایا ہے، بھوک سے نجات دی ہے. وہی بات یہاں فرمائی، اولم یروا انا جعلنا حرما امنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. تو کیا اس کے باوجود یہ لوگ باطل پر ایمان لا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو یا تو اللہ پر جھوٹ باندھے, یعنی وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی جبکہ وحی نہیں کی گئی, یعنی اگر محمد جھوٹے ہیں تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں بالفرض, اور اگر وہ سچے ہیں تو پھر تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں کہ جو ان کی تصدیق نہیں کر رہا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ محمد کو جھوٹا کہنے والا وہاں کوئی نہیں تھا. بعد کے زمانے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ سن 8-9 میں آ کر جب یہ رد و قضا اور بحثم بحثا بہت شدید ہو گئی ہے تو حضور کے لیے کوئی جھوٹے کا لفظ بھی کسی نے استعمال کر لیا ہے, لیکن آغاز میں تو سب تسلیم کرتے تھے, انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ صادق ہیں الامین ہیں. تو فرمایا کہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان سے بڑا جھوٹا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا, بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی, کہ اللہ پر یہ جھوٹ تہمت دھر دے کہ اس نے مجھ پر وحی کی. تو سوچو کہ تمہارے نزدیک کیا محمد کی سیرت و کردار میں اس کی کوئی گنجائش تمہیں نظر آتی؟ یہ گویا کہ وہ جس کو ہم کرتے ہیں بالفرض محال والی بات ہے, ہونے والی بات نہیں. تو اب تم سوچ لو کہ دوسرا حصہ یہی ہے کہ پھر سب سے بڑے جھوٹے تم ہو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر رہے. کذب بالحق لما جاءہ, اور وہ شخص کے جو جھٹلا دے تکذیب کرے حق کی جب کہ اس کے پاس آ جائے, تب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ الیس فی جہنم مثوا للکافرین, تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ان کافروں کا؟ آخری آیت جو ہے یہ بہت ہی امید افزا ہے ان اہل ایمان کے لیے کہ جو اس کشمکش حق و باطل میں مبتلا ہوں, مسائل سے دوچار ہوں, امتحانات اور ابتلاعات کے اندر گرفتار ہوں. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے محنتیں کریں گے, ہمارے راستے میں جہاد کریں گے, ہمارے دین کے لیے قربانیاں دیں گے, ہمارے کلمے کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگائیں گے, ان سے ہمارا پختہ وعدہ ہے, یقینی وعدہ ہے, حتمی وعدہ ہے کہ ہم لازماً ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے, ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے. ان حالات میں کہ جہاں بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہوگا, ہم ان کے لیے راستہ کھول دیں گے. جیسے کہ اس کی سب سے بڑی مثال سیرت النبی میں یہ ہے کہ اگر آپ سن 11 کا جو ماحول تھا, سن 11 نبوی ہجری نہیں, یعنی ہجرت سے 2 سال قبل کا, 1.5 سال قبل کا, اس وقت کے حالات کا آپ تصور کریں تو کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی. مکے میں طے ہو چکا ہے محمد کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ادھر طائف آپ گئے تھے تو ایک دن میں جو سختی وہاں جھیلنی پڑی مکے میں 10 برس میں, ذاتی طور پر حضور پر وہ سختی نہیں آئی. لیکن یہ اب کیا کریں, کہیں نہیں جا سکتے. مکے میں داخل ہوئے تو ایک مشرک اور کافر کی پناہ لے کر داخل ہوئے, مکے میں داخل ہونا ممکن نہیں. تو بتائیے صورت وہی تھی کہ کس طرف دیکھوں, کدھر جاؤں, کسے آواز دوں, اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہیں, کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اسی تاریکی میں اللہ نے ایک راستہ نکال دیا, 6 افراد ایمان لے آئے, حضور تو گئے بھی نہیں مدینے, اور مدینے سے لوگ چل کر آ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں. 1 سال 6, اگلے سال 12, اس سے اگلے سال 72, اور وہی بیعت ہو رہی ہے, بیعت اقبہ اولی, بیعت اقبہ ثانیہ, اور مدینہ منورہ میں انقلاب بھی آ گیا, حضور کے قدم مبارک وہاں پہنچے بھی نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے ہمارے طریقے کام کرنے کے. ہم البتہ ذرا جانچ پرکھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں عزم اور ارادہ اور ہمت, اس کا امتحان تو ہم لیتے ہیں. باقی یہ کہ جب راستہ کھولنے پر آئیں تو ہمارے اختیار اور اقتدار کے آگے کون ہے کہ جو روک بن جائے گا. والذین آمنوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ ہے محسنین کے, جو احسان کے روش اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں حاصل ہوگی, اللہ کی تائید, اللہ کی طرف سے توفیق, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.